بسم الله الرحمن الرحيم الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا والصلاه والسلام على النبي الكريم سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين موجودہ سورت الانعام آپ کے سامنے ہے, جس کی وجہ سے مسلسل وقت پڑھتے رہے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ جس کا لطف اور مزہ اسی وقت آ سکتا تھا جب یہ باقاعدگی کے ساتھ جاری رہتا, لیکن گزشتہ منگل کو بھی یہ تقریب نہ ہو سکی اور حالات کے جیسے غیر یقینی ہیں کہ پورے تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سب باقاعدگی سلسلے میں آئے گی. حالات کے اس رخ نے ہمیں مجبور کر دیا اس امر پر کہ ہم اپنی گفتگو کا وقت گھٹا دیں. چنانچہ آج سے یہ نصف ایک گھنٹے کی ہوا کرے گی اور جب تک کہ حالات مکمل طور پر پرسکون نہیں ہو جاتے یہی سلسلہ رہے گا کہ 45 سے 50 منٹ کی گفتگو اور پھر 10 سے 15 منٹ کے فقہی مسائل. حالات کے اس ناخوشگوار مول نے اس سلسلے میں ایک اور کمی یہ پیدا کر دی ہے کہ بہت سے علماء کے حالات فی الحال بیان ہی نہیں کیے جا سکتے ہیں اور بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جن کے حالات بیان کرتے وقت بہت سے اہم ترین واقعات کو حذف کر دینا پڑے گا. بہرحال یہ بدقسمتی رہی اس سلسلے میں, چنانچہ اکثر علماء جن کے حالات بیان کرنے کا دل چاہ رہا تھا اور جن کے حالات کو سمجھے بغیر بات کی تقاریر کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا, لیکن انہیں فی الحال نظر انداز کیا جا رہا ہے انشاءاللہ. اگر اسی سلسلے کے آخر میں جا کر حالات درست ہو گئے تو ان علماء پر دوبارہ گفتگو کی جائے گی. اس سے قبل محمد ابن یعقوب الکلینی ابن بابیہ قمی سید مرتضیٰ علیہ السلام اور شیخ صوفی کے حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. شیخ مفید کے حالات جو اس سلسلے کے درمیان میں آنا چاہیے تھے وہ نہ آ سکے اور خواجہ نصیر الدین صوفی کے حالات جن کا آپ سے وعدہ تھا وہ بھی فی الحال بیان نہیں کیے جا سکتے. آج ہماری گفتگو شروع ہوگی علماء ہندہ کے حالات میں, جس میں نمایاں ترین نام علامہ ہندی کا ہے. لیکن کیونکہ خواجہ نصیر الدین صوفی کی گفتگو نہیں ہو سکی ہے اس لیے تھوڑی سی تحریر آپ کو برداشت کرنا پڑے گی, جس کے بعد ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. اسلام جو امن و سلامتی کا مذہب بن کے آیا تھا اور آل محمد جنہوں نے اپنی تمام زندگی یہ کوشش کی کہ تا ان پر اور ان کے ماننے والوں پر کتنے بھی مظالم کیوں نہ ہوتے رہیں, تا ان کی اور ان کے ماننے والوں کی جان ہر وقت کیسے بھی خطرے میں نہ رہے, کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ جس سے عام مسلمانوں کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے, جس سے اسلام کی تعلیمات کے ختم ہونے کا امکان پیدا ہو جائے. چنانچہ پوری تاریخ ناصرین اس کی گواہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے مسائل نازل ہوئے لیکن صرف اور صرف مسلمان اور اسلام یہ دو چیزیں باقی رہیں, جس کے لیے ان تمام مسائل کا نہ صرف یہ کہ خود سامنا کیا گیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی تلقین کی گئی. کتنے ہی تاریخ کے واقعات ایسے ہیں جو اب تک بیان نہیں کیے جا سکے, جن میں ہمارے سامنے واضح طور پر آتا ہے کہ جہاں کسی آل محمد کے ماننے والے کا پتہ چلا, اس کے گھر کو لوٹا گیا, اس کی گردن کو کاٹا گیا, اس کی ناموس کو تباہ و برباد کیا گیا, آل محمد کے ماننے والے علل اعلان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتے تھے, آل محمد کے ماننے والے اپنی کوئی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے تھے, آل محمد کے ماننے والے اجتماعی طور پر کسی ایک مقام پر قیام نہیں کر سکتے تھے, آل محمد کے ماننے والے اپنے سبھی عقیدے کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان تمام دشواریوں اور پریشانیوں کے باوجود حکم ایمان یہی تھا, غصہ نہ آنے پائے, اختیار نہ آنے پائے, جوش میں نہ آنے پاؤ, جذبات میں نہ آنے پاؤ, صبر کے ساتھ ان تمام مسائل کو برداشت کرو. حالات اگر اتنے نازک ہو جائیں کہ تمہیں ظاہری اعتبار سے اپنا عقیدہ بدلنا پڑے تو اپنا عقیدہ بدل دو, چاہے اس حد تک عقیدے کو تبدیل کرنا پڑے کہ باپ اپنے سگے بیٹے کو نہ بتا سکے کہ ہمارا تعلق کس مطلب فکر سے ہے, مگر صبر کرو. حالات اتنے بھی نازک کیوں نہ ہو جائیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے اماموں کو ائمہ معصومین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے, لیکن تم خاموشی کے ساتھ صبر کرتے رہو. اور آل محمد کا یہی حکم تھا کہ جس نے نہ صرف یہ کہ اسلام کو بچایا بلکہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کو بھی باقی رکھا. دشمنان آل محمد نے تمام زندگی پوری کوشش کی تھی کہ آل محمد کے ماننے والوں کا پتہ چلایا جائے, انہیں غصہ دلایا جائے, ان کے جذبات کو مستعل کیا جائے, انہیں سڑکوں پر نکالا جائے, انہیں علل اعلان میدان میں آنے کی دعوت دی جائے تاکہ ان کا خاتمہ کرنا آسان ہو جائے. مگر آل محمد کے ماننے والے شروع ہی سے ایک تنظیم کے تحت زندگی گزار رہے تھے جس میں انہوں نے حکم ایمان کی خاطر ہر قسم کے نازک ترین موقع پر بھی صبر و ضبط سے کام لیا. مشہور و معروف واقعات میں کیا بیان کروں, لیکن یہ سب میرے موضوع سے متعلق ہیں اس لیے میں اس تبدیل کے اندر جا رہا ہوں. بطور مثال, ساتویں امام کو 14 سال تک قید خانے میں رکھنے کے بعد جب ظالم حاکم شہید کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی کہ امام کی میت کی توہین اور بے حرمتی کی جائے, امام کے لاشے کو بغداد کے پل پہ لا کے رکھ دیا جائے, امام کے لاشے پر ہر گزرنے والے کو حکم دیا جائے کہ پورے الفاظ سے امام کو خطاب کرتا ہوا گزرے. حاکم کا مقصد حاصل ہو چکا تھا, امام کو وہ شہید کر چکا ہے, اس کے راستے کا کانٹا دور ہو چکا ہے, وہ خطرہ ٹل چکا ہے جو اس کے تخت کو لاحق ہو چکا تھا. اس کے باوجود اس انداز سے امام کے لاشے کی توہین اور بے حرمتی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ نہ سمجھیں کہ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا, وہ اپنی ظالمانہ فطرت سے مجبور تھا. نہیں, تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ایک ہی مقصد تھا کہ جب امام کا لاشا بغداد کے پل پر اتنے توہین کا نشانہ بنایا جائے گا تو لازمی طور پر جس کے دل کے کسی گوشے میں بھی امام کی محبت و عقیدت ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا, وہ تلوار لے کے باہر آ جائے گا اور اس حاکم کو پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ اس بغداد شہر میں 14 سال کی قید کے بعد امام نے اپنے کتنے ماننے والے بنا لیے ہیں, اس بغداد میں امام کا کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں, اس حاکم کو تلاش ہے امام کے ماننے والوں کی. چنانچہ اس نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے اگر معمولی عقل رکھنے والا انسان ہوتا, اگر معمولی عقیدہ رکھنے والا انسان ہوتا وہ غصے میں آ جاتا, وہ تلوار نکال لیتا. آج اگر ہم تصور کرتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ اس زمانے کے صاحبان ایمان کا صبر و ضبط تھا کہ باوجود یہ آج آپ کو کتنے بھی ایسے لوگ ملیں گے جو یہ جملہ علل اعلان کہیں گے کہ ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ فلاں طاقت سے ٹکرا کر ہماری موت آ جائے گی, ہم بیٹا تو بیٹا ہیں لیکن ایسی ذلت کی زندگی سے تو موت بھی بہتر ہے, ہم مر جائیں گے ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے, ہمارے گھر لٹ رہے ہیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہماری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہماری عورتوں کی عزت غیر محفوظ ہو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہمارے موجودگی میں معصومین کو برا بھلا کہا جا رہا ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے, ایک موت ہے وہ اپنے وقت پہ آ کے رہے گی تو کیوں نہ ابھی ہم اپنے آپ کو مار لیں, اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. لیکن یہ امام کی تعلیمات تھی کہ باوجود یہ تو امام کا لاشا سامنے ہے توہین ہو رہی ہے, بے حرمتی کی جا رہی ہے, لوگوں کے دلوں میں غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تاکہ آل محمد کے ماننے والے تلوار لے کے نکل آئیں. اس میں ایمان کی تعمیر تھی, امام نے اس طرح سے اپنے شیعوں کی تربیت کی تھی کہ سب صبر کر رہے ہیں, یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں, یہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. غیرت ان میں کم نہیں تھی, ایمان ان میں کم نہیں تھا, اہل بیت سے محبت کا جذبہ شاید ہم سے زیادہ ہی ہو. امام کو دیکھے ہوئے بھی تھے, امام کے ساتھ زندگی گزارے ہوئے بھی تھے, لیکن صبر و ضبط کا مظاہرہ کر کے یہ بتا دیا کہ معصوم کی تعلیمات کیا ہیں اور معصوم کے ماننے والے کس انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے اپنی کوششوں پر سلسلہ جاری رکھا. آل محمد کے ماننے والے جب ان کے فریب میں نہ آئے, جب ان کے پھندے میں نہ آئے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ آل محمد کے ماننے والوں کے علاوہ جو عام مسلمان ہیں ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا شروع کیا, انہیں آپس میں لڑانا شروع کیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی بھائی کا قاتل ہو گیا. اور وہ شہر بغداد جو مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا, جو سب سے عظیم ترین شہر بن گیا تھا, جس کی آبادی سب سے زیادہ تھی, جو دولت سے بے مثال تھا, اس کے اندر بغداد کی حالت ہو گئی کہ ہر محلے میں ہر گھر میں مناظروں پر مناظرے ہوتے ہیں. حنفی اور شافعی حضرات کے جھگڑے, حنبلی اور مالکی لوگوں کے جھگڑے, مناظروں کا سلسلہ روز بروز جاری ہے. 448 ہجری میں آل محمد کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کر کے انہیں تو بغداد سے نکال دیا گیا, اور شیخ طوسی کی قیادت میں جتنے علماء تھے وہ سب کے سب نجف اشرف چلے گئے. لیکن اس کے باوجود آپس میں اختلاف بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی کہ خدا نے اپنا عذاب بھیجا چنگیز خان کی صورت میں. مسلمانوں کی مملکتوں پر, مسلمانوں کے شہروں پر حملے ہونے لگے, شہروں کو لوٹا جانے لگا, 10-10 لاکھ اور 20-20 لاکھ آدمی ایک ایک شہر میں قتل کیے جانے لگے. تاتاری فوجیں بڑھتی چلی گئیں, بغداد کا محاصرہ کر دیا گیا. لیکن بغداد والے مذہبی اختلاف میں کچھ ایسے گرے گرے تھے کہ دشمن کا خطرہ سر پہ آ چکا تھا. پتا تھا کہ یہ وہ فوجیں ہیں جن کی قیادت ہلاکو خاں کر رہا تھا, جو رحم جانتے ہی نہیں ہیں, جن کا طریقہ جو ہے کہ جب کسی شہر میں قبضہ کیا جاتا ہے تمام مردوں کو قتل کیا جاتا ہے, ان کے سروں کو مینار بنائے جاتے ہیں, تمام عورتوں کو قمیض بنایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیفیت یہ تھی کہ ہلاکو خاں کی فوج بغداد کا محاصرہ کر چکی ہے, اور بغداد کے لوگ بجائے اس کے کہ اب بھی سوچ سے, اب بھی سمجھ سے, اب بھی مقابلے کے فکر کرتے, دریائے دجلہ کے کنارے یہ مناظرہ ہو رہا تھا اس وقت حنفی اور شافعی حضرات میں کہ الو کا گوشت کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. دشمن سر پہ کھڑا ہے, بغداد کا محاصرہ ہو چکا ہے, لیکن یہ آپس کے اختلافات اور مناظرے, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہلاکو خان کا بغداد سے قبضہ ہو گیا, اور وہ قتل و غارت گری ہوئی جس کی تفصیل انشاءاللہ نصیر الدین طوسی کی تقریر میں آئے گی, کیونکہ اس وقت ہلاکو خان کا وزیر اعظم نصیر الدین طوسی تھا. تفصیل انشاءاللہ نصیر الدین طوسی کے حالات میں بیان کی جائے گی. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حالات اتنے بگڑے, بغداد کے اندر روزانہ فسادات ہونے لگے, فسادات کیا سننے کے نہیں بلکہ حنفی اور شافعی کے, شافعی اور مالکی کے, مالکی اور حنبلی کے, ذرا سا کسی کا کسی سے اختلاف ہوا اور اس نے کچھ لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلا کر دوسرے کے خلاف فساد برپا کر دیا. چنانچہ اس دور میں آل محمد کے ماننے والوں نے بغداد کو رفتہ رفتہ چھوڑنا شروع کر دیا. علماء عالم نجف اشرف میں پہنچ چکے ہیں, جہاں شیخ طوسی کا قائم کردہ مدرسہ کام کر رہا ہے, اور صاحبان ایمان عام مومن وہ بغداد سے چند سو میل کے فاصلے پر واقع شہر جس کا نام قلعہ تھا, اس شہر کی جانب جانے لگے ہیں. جس وقت ہلاکو خان بغداد کی جانب بڑھ رہا تھا اور بغداد کے لوگ اس فکر میں لگے ہوئے تھے کہ الو کے گوشت کو حلال سمجھا جائے یا حرام سمجھا جائے, آپس میں مناظرہ کر رہے تھے, اس وقت ضلع کے صاحبان ایمان نے ایک وقت تشکیل دیا اور وہ ہلاکو خان کے پاس آئے, اور آنے کے بعد ہلاکو خان سے اپنے شہر کے لیے امان طلب کی. ہلاکو خان سے اپنے شہر کے لیے امان کو مانگا گیا. ہلاکو خان نے شہر اللہ کے رہنے والوں سے ملاقات کی. نصیر الدین طوسی وزیر اعظم ساتھ ساتھ ہے, چنانچہ اللہ والوں کو امان مل گئی. اللہ والوں کے بارے میں ہلاکو خان نے وعدہ کر دیا کہ تمہاری جانب نہ رخ کیا جائے گا نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے گا, اور اس کے بعد اب بغداد کی جانب اس کی فوجیں پڑ رہی ہیں. ساتھ بغداد والوں کو اپنے اختلافات، اپنے مناظرے، اپنے فقہی جھگڑے، اپنے مقصد فکر کے تنازع بھولنے کا ہوش آ جاتا تو اب بھی وہ بچ سکتے تھے، کیونکہ نصیر الدین سیوطی کی پوری کوشش یہی تھی. تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن ان کی آنکھوں پر نفرت تھی، ان کی آنکھوں کے اوپر اختلافات کی پٹی بندھی ہوئی تھی. وہ لڑتے رہے، ان کے سروں کی مینار بنے، ان کی کتابوں کو جلایا گیا، ان کے شہر کو لوٹا گیا، اور دوسری جانب اہل حملہ اپنی دانش مندی کی وجہ سے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے اس آتے ہوئے خطرے سے بچ گئے. چنانچہ حملہ کے اندر تمام صاحبان ایمان پہنچ چکے ہیں. نجف اشرف بغداد سے کیونکہ نسبتاً زیادہ قریب ہے، علماء عالم نے مصلحت اسی میں سمجھی، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ نجف کے اندر مقیم رہیں، ہلاک و خاک کا گزر یہیں سے ہوگا، ہماری وجہ سے امیر المومنین کے روضے کو بھی کوئی نقصان پہنچ جائے. چنانچہ نجف کے علماء بھی وہاں سے ہجرت کر کے حملہ میں پہنچ گئے. چنانچہ پوری شیعت کا مرکز نجف سے منتقل ہو کر حملہ بن گیا، اور اس کے بعد حملہ فقہ شیعہ کا، حملہ مذہب شیعہ کا ایک بڑا مرکز رہا تقریباً 150-200 سال تک، اور اسی حملہ میں یکے بعد دیگرے ممتاز ترین مجتہدین پیدا ہونے لگے، جن میں محققِ حلی ہیں، جن میں علامہ حلی ہیں. علامہ حلی کے فرزند فخر المحققین ہیں، فخر المحققین کے شاگرد شہید اول ہیں، ابن طاووس ہیں، ابی ورام ہیں، ابن ابی الفوارس ہیں، ابن نما ہیں. غرض یہ ایک سلسلہ ہے مجتہدین کا. میں نے یہ کوشش کی آپ کے ذہن میں واضح کرنے کی کہ بغداد سے حلہ کی جانب منتقلی کیسے عمل میں آئی، بغداد کیسے مرکز بنا تھا شیعہ کا، یہ تفصیل تو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں. لیکن اب بغداد کے بعد نجف علماء کا مرکز بنا، اور نجف کے بعد حلہ اب شیعہ عوام کا بھی اور شیعہ مجتہدین کا بھی مرکز بن گیا. اور اس حلہ میں سب سے پہلے دینی قائد محقق حلی تھے. بغداد کی تفصیل میں نے بتایا کہ بغداد تو ساتویں امام کے زمانے سے مرکز بنا، اس کے بعد امام کے چاروں نائب اسی بغداد میں گزرے. حلہ کے اندر شیعہ کی قیادت سب سے پہلے جن عالم دین کے ہاتھ میں گئی ان کا نام تھا محقق حلی. محقق حلی خود ہماری تاریخ کے انتہائی ممتاز ترین عالم دین. جب بھی لفظ محقق الگ استعمال ہو، تنہا استعمال ہو، تو اس سے مراد دی جاتی ہے یہی محقق حلی کی ذات. محقق حلی علامہ حلی کے ماموں، یا یہ کہا جائے کہ علامہ حلی محقق حلی کے بھانجے. محقق حلی جو 602 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 674 عیسوی، 602 ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور 676 ہجری میں ان کی وفات ہے. 74 سال کی عمر انہوں نے پائی. لیکن شیعہ کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم ترین مصطلح استعمال کیے جاتے ہیں. یہی وہ عالم دین جن پر متقدمین کا اختتام ہوتا ہے اور متاثرین کا آغاز ہوتا ہے. یہ کچھ اصطلاحات ہیں جنہیں میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ تاریخ کی یا فقہ کی کتابیں پڑھتے ہوئے آپ کے لیے آسانی رہے. ہمارے علماء کے سلسلے کو 3 حصوں میں بانٹا گیا. شروع کے علماء کا نام ہے علماء متقدمین، اس کے بعد کے علماء کا نام ہے علماء متاخرین، اور بالکل آخری دور سے، یعنی آخری دور سے مراد جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے علماء کا نام ہے متاخر متاخرین. ہمارے تمام علماء یعنی شیعہ کی پوری تاریخ 3 حصوں میں، متقدمین، متاخرین اور متاخر المتاخرین. تو پہلا جو دور ہمارا ختم ہوتا شیعہ کا پہلا دور علماء متقدمین، تو اس کی آخری فرد، اس کے آخری عالم یہی محقق حلی. یہ علماء متقدمین میں آخری عالم مانے جاتے ہیں، اور ان کے بھانجے علامہ حلی سے دوسرا سلسلہ علماء متاخرین کا شروع ہوتا ہے، جس کے سب سے پہلے فرد خود علامہ حلی سے. محقق حلی جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ 602 ہجری ولادت ہے، 676 ہجری وفات ہے، 74 سال کی عمر مبارک. تو ان کا فقہ اور اصول، ان کا علم اتنا تھا، ان کی تحقیق اتنی تھی کہ ان کا لقب ہی محقق پڑ گیا، تحقیق کرنے والا. ہمارے یہاں 3 لقب ایسے ہیں کہ جب وہ بالکل الگ استعمال، ان کے ساتھ کوئی نام نہ ہو، تو ان سے مراد کوئی خاص عالم ہوتا ہے. جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، جب لفظ شیخ بالکل الگ آئے، کوئی آگے پیچھے نہ ہو کہ کون شیخ، کیا نام، بس یہ آئے کہ قال شیخ، شیخ نے یہ کہا، شیخ کا یہ واقعہ ہے، شیخ کا یہ فتویٰ ہے، تو اس سے مراد شیخ سیوطی کی ذات ہوتی. اسی طرح لفظ علامہ، اگر کبھی اس کے ساتھ کسی کا نام ہو مثلاً علامہ مجلسی تو دوسری بات ہے, لیکن اگر خالی لفظ علامہ استعمال ہو, علامہ نے یہ کہا, علامہ کا یہ واقعہ ہے, علامہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, تو خالی لفظ علامہ آئے اس سے مراد علامہ علمی ہوتے ہیں. اسی طرح محبت, لفظ محبت اگر اس کے ساتھ کسی کا نام آ جائے جیسے محبت چوسی, نصیر الدین چوسی, محبت ثانی, محبت شرقی, لیکن خالی لفظ محبت آئے تو اس سے مراد یہی محبت ہے کہ جن کا تذکرہ میں کر رہا ہوں, جن کا لقب نجم الدین ہے اور کنیت ابو القاسم اور نام جعفر, جعفر ابن یحیٰ ابن حسن ابن صحیح. محبت علمی سب سے بڑی خوبی یا سب سے بڑی خصوصیت تو اسی سے اندازہ کی جا سکتی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ کی جس کا نام ہے شرائع الاسلام, شرائع الاسلام محبت علمی کی کتاب, اور یہ کتاب ایسی بہترین کتاب ہے فقہ میں کہ دنیا کی تقریباً تمام قوموں جب کبھی یہ دیکھنا چاہا کہ شیعہ فقہ کیا ہوگی تو ہماری تمام کتابوں میں سے ہمیشہ اسی کتاب کا ترجمہ کرایا گیا. یہ وہی کتاب ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا, اور کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں جہاں شیعہ مذہب کی تاریخ پڑھائی جاتی تو اسی کتاب کو شیعہ فقہ کے حیثیت سے پڑھایا جاتا, جس کا ترجمہ جرمنی اور فرانسیسی زبان میں بھی ہوا, یہاں تک کہ روسی زبان میں بھی سازن دیو نے اس کا ترجمہ کیا. تو یہ کتاب کتنی جامع ترین اور کتنی بہترین کتاب ہے کہ یہ شیعہ فقہ کی ایک نمائندگی کرتی تمام کے تمام مذاہب عالم کے سامنے. 12,000 فقہی مسئلے ہیں, بعض علماء نے 13,000 کہے ہیں, بعض نے 15,000, دو گھنٹوں میں یہ کتاب ہے. اس کتاب کی جو خوبی میں بتانے جا رہا ہوں ایک تو یہی کہ جس دن سے یہ کتاب لکھی گئی اس دن سے آج تک دنیا کا جو بھی شیعہ دینی مدرسہ اس میں یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی. کسی بھی قسم کا دینی مدرسہ یہ ممکن ہی نہیں, چھوٹے پیمانے کا مدرسہ ہو یا نجف اور خون جیسے اشتہاد کے مدرسے, یہ ممکن ہی نہیں کہ کہیں پر دینی تعلیم دی جائے اور اس کتاب کو نہ پڑھایا جائے. اسی کتاب کی ایک شرح شیخ محمد حسن نے لکھی جس کا نام جواہر الکلام ہے. یہ وہ شرح اس کتاب کی تشریح, اس کتاب کی شرح کہ جس کو پڑھ کر جامع اظہر کے پرنسپل نے شیعوں کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دیا تھا. آج اس کتاب کی جو خوبی میں بیان کر رہا ہوں تحریر تو یہی, اندازہ کریں کہ یہ کتاب اپنے لکھنے والے کو کتنا ثواب دلوا گئی کہ جس دن سے لکھی گئی اس دن سے آج تک ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دینی مدرسہ اس کتاب کے بغیر. اور اس کی دوسری خوبی یہ کہ وہ مشہور ترین واقعہ جزیرہ صغرا تھا, وہ جزیرہ صغرا جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کئی علماء کے حالات میں ہو چکا ہے کہ جہاں پر امام زمانہ کی حکومت قائم ہے اور امام کے بیٹے اور اس جزیرے کے بعض حصوں میں امام کے نائب, کچھ حصوں میں امام کے بیٹے حکومت کرتے ہیں اور کچھ حصوں میں امام کے نائب حکومت کیا کرتے ہیں. جزیرہ صغرا کے سلسلے میں 3-4 روایتیں ہمارے سامنے, ان میں سے ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جزیرہ صغرا میں بس 5 ہی علماء کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا تھا. 5 ایسے عالم تھے جن کا تذکرہ اس جزیرے میں ہر مقام پر کیا جاتا تھا. یہ ذہن میں رہے کہ وہاں پر حکومت امام زمانہ, لیکن اس کے باوجود یہ 5 علماء ایسے جن کا تذکرہ اس جزیرے میں ہر مقام پر ہوتا تھا. ان 5 علماء میں سے ایک یہی محقق ہے, یہی شیخ نجم الدین ابو القاسم جعفر ابن یحیٰ ابن سعید ابن حسن, یہی جن کا تذکرہ ہو رہا. تو اب اصل خوبی یہ ہے کہ وہ راوی جس نے اس جزیرے کی سیر کی تھی اور ان بزرگ سے ملاقات کی تھی جو اس جزیرے کے حاکم تھے اور نائب امام تھے, راوی نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نائب امام تو ہیں لیکن کیا آپ نے امام کی زیارت کی؟ تو کہا کہ نہیں, میں خالی امام کی آواز سنتا ہوں. ہاں, مجھ سے پہلے جو نائب تھے جن کے انتقال پر میں نائب بنا ہوں, انہوں نے امام کی ایک مرتبہ زیارت بھی کی تھی. تو وہ بزرگ جو نائب امام کی حیثیت سے اس جزیرے میں حکومت کر رہے تھے, انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بھی راوی سے گفتگو کی اور کہا تھا کہ یہ کتاب شرائع الاسلام جو ہے اس کے سارے کے سارے مسئلے بالکل صحیح, جو حکم خدا ہے بالکل صحیح مسئلے ہیں سوائے دو مسئلوں کو, لیکن ان دو مسئلوں کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ کون سے دو مسئلے. تو یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اگر وہ روایت جزیرہ صغرہ کی صحیح ہے تو اس روایت سے یہ پتا چلا کہ نائب امام نے وہ نائب امام جو ان نائب امام سے مختلف وہ نائب امام جو حکومت کر رہے تھے امام کی جانب سے انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ دو مسئلوں کو چھوڑ کر اس کتاب کے سارے مسئلے صحیح اور واقع تھے, یعنی جو خدا کے پاس حکم شریعت لکھا بالکل اسی کے مطابق ہے. تو اندازہ کریں کہ شیخ جعفر صاحب شرائع الاسلام یہ محقق جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیا خلوص تھا اور کتنا علم تھا اور کیا مقام تھا ان کا کہ اس کتاب کی ایک طرف امام کی زبان سے ایسی تعریف اور دوسری طرف سیر علماء علماء عالم کی سیرت میں یہ رہا ہے کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی شخص عالم بن ہی نہیں سکتا, مستحق تو بہت دور کی چیز. اور صاحب شرائع الاسلام محقق ہندو سب سے بڑی خصوصیت بھی یہی ہے کہ انہوں نے ایک طرف ایسی کتاب اپنے پاس چھوڑی کہ جس کی نظیر آج تک ہماری تاریخ میں کوئی اور پیش نہیں کر سکا, اور دوسری جانب علامہ ہلی کی صورت میں ایسا شاگرد چھوڑا کہ اس کی بھی نظیر آج تک سیرت کی تاریخ میں موجود نہیں. وہ کتاب جو وہ چھوڑ کر گئے اور وہ شاگرد جو وہ چھوڑ کر گئے, میرے ذہن میں اصل میں علامہ ہلی کے حالات کا بیان کرنا ہے مگر ضمنی طور پر کہ علامہ ہلی کا خاندان آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے میں اس تھوڑی تفصیل میں گیا. بس ایک آخری بات اور سماعت فرمائیے اور میں گفتگو کے سلسلے کو علامہ ہلی کی جانب لے کے آؤں. محبت ہلی کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں, محبت ہلی ہندے میں رہتے ہیں, ان کا قیام ہندہ میں ہے, ہندہ عراق کے شہر کا نام ہے. ایک مرتبہ محبت ہلی کو اطلاع ملی کہ ہلاکو خان کا وزیر اعظم جو ہمارے انتہائی نامور مستحد ہیں یعنی خواجہ نصیر الدین سوسی وہ ہلہ کی جانب تشریف لا رہے ہیں, ہلہ آنا چاہتے ہیں, ہلے کے علماء سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. محقق سوسی کو اطلاع ملی اتنا بڑا عالم آ رہا, چنانچہ انہوں نے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی اور ارادہ کیا کہ خود اور اپنے ساتھ دوسرے علماء اور شاگردوں کو لے کر شہر کے دروازے پر نصیر الدین طوسی جیسی عظیم الشان ہستی کا استقبال کریں گے. نصیر الدین طوسی کے بارے میں ضمنی طور پر میں دو باتیں بتا چکا ہوں کہ ان کو چھٹی صدی کا مجدد بھی کہا گیا ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ شیعہ کی جتنی تبلیغ اس فرد واحد نے کی معصومین کے علاوہ کسی شخص نے اس انداز سے مذہب شیعہ کو نہیں پھیلایا. چنانچہ اطلاع ملی کہ وہ آنے والے ہیں, محقق ہندی ان کے استقبال کے لیے چلنا چاہتے ہیں. نصیر الدین طوسی کو اطلاع مل گئی, انہوں نے وہاں سے پیغام بھجوایا کہ میری خواہش یہی ہے کہ آپ میرے استقبال کے لیے تشریف نہ لائیں, آپ جس مقام پر جو آپ کا معمول ہے اس کے مطابق آپ کام کرتے رہیں. چنانچہ محقق ہلی کے پاس جب نصیر الدین طوسی کی فرمائش پہنچی تو اس کے بعد وہ اپنے معمول و زندگی میں لگے رہے. جس دن نصیر الدین طوسی ہلہ میں داخل ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ محقق ہلی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اپنے معمول کے مطابق مسجد میں شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں, اسی کتاب شرائع الاسلام کا سبق. نصیر الدین طوسی فوراً شہر میں داخل ہوتے ہی مسجد کی جانب چلے, مسجد میں داخل ہوئے, محقق ہلی نے دیکھا نصیر الدین طوسی آئے, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر استقبال کیا, لا کر اپنے پہلو میں بٹھایا. اب اتنا بڑا عالم آ گیا اس کے سامنے سبق دینا یہ خود اس کی توہین ہو سکتا ہے. چنانچہ نصیر الدین طوسی کے احترام میں محقق ہلی نے سبق بند کر دیا. محقق ہلی نے جیسے ہی سبق بند کیا نصیر الدین طوسی نے فرمائش کی التماس کہ میں تو خاص طور پر آپ کے فرض میں شرکت ہی کے لیے اتنی دور سے چل کے آیا ہوں, آپ اپنے سبق کو جاری رکھیے میں خود اسے سننا چاہتا ہوں. اب جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بیچ کے جو علماء جن کے حالات آپ کے سامنے نہیں پہنچ سکے جس وجہ سے آپ کو اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن بس میں اتنا ہی عرض کیے دیتا ہوں کہ نصیر الدین طوسی علم کی جس منزل پر تھے اس میں پوری تاریخ و شیعت میں کوئی ان کا مقابل اور ہمسر نہیں, علامہ ہلی بھی ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. اب عظیم الشان اپنے زمانے کے فقیہ مجتہد اور ان کی خوبی یہ کہ دنیا کے ہر علم پہ ان کو مہارت کی نصیر الدین طوسی خاص طور پر علم جغرافیہ. بہرحال محقق ہلی نے نصیر الدین طوسی کی فرمائش سنی, اپنا سبق پڑھانا شروع کر دیا. بات ہو رہی تھی قبلے کے مسئلے کی, اب ایک بڑا نازک مسئلہ ہے بیچ میں, شاید ہر ایک نہ سمجھ سکے لیکن واقعے کی حیثیت سے میں بیان کر رہا ہوں. نصیر الدین طوسی کے سامنے محقق دلی نے جن کا ذکر ہو رہا ہے سبق دینا شروع کیا اور بات ہو رہی تھی قبلے کی کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے. اور اس سلسلے میں معصومین نے کچھ روایتیں بھی بیان کی کہ قبلے کا پتہ کیسے چلے. جس جس شہر کے لوگ آتے تھے اور امام سے پوچھتے تھے تو امام بتا دیتے تھے کہ تمہارے شہر کے قبلے کو کھلا طریقے سے پتہ چلایا جا سکتا. مثلاً عام طور پر ایک ہی طریقہ تھا ستاروں کی مدد سے, کھلا ستارہ اس طرح کو اسی طرف رخ کرنا قبلہ ہو جائے گا. تو فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ کہ عراق کے رہنے والے جو ان کا قبلہ ستارے کی مدد سے بنتا, جس سمت میں ستارہ ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, لیکن ان کے لیے مستحب ہے کہ تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں, تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں. جب محقق نے محقق دلی یہ سبق شروع کیا اپنے شاگردوں تو نصیر الدین طوسی نے فوراً اعتراض کیا. یہ اعتراض جو حال کا اعتراض نہیں, یہ علماء کا اعتراض ہے ایک دوسرے کے اوپر, اور فوراً اعتراض کیا کہ ان الاستحباب فلا مانا لا, کہ یہ جو آپ نے کہا کہ عراق والوں سے تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جانا یہ مستحب ہے, تو یہ مستحب کے یہاں کوئی معنی نہیں, یہ مستحب تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ انسان من القبلۃ فحرام و انسان الى القبلۃ فواجب. تھوڑا سا مڑ جانے کے کیا معنی؟ اگر وہ قبلے سے ہٹا ہوا اور مڑ رہا ہے تاکہ قبلے کی جانب ہو جائے تو واجب, تو یہ واجب ہے, جس میں مستحب کی کیا گنجائش. اور اگر ابھی وہ قبلے کی طرف اور تھوڑا سا ہٹ رہا تو حرام, ان کے لیے حرام ہو جائے گا, اس لیے کہ قبلے سے ہٹ رہا. محقق طوسی نے, نصیر الدین طوسی نے اعتراض کیا کہ آپ نے مسئلہ بتایا کہ جس طرف کھڑے ہو ستارے کی مدد سے وہاں سے تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف جھکنا مستحب, مستحب کے کیا معنی؟ اگر جس طرف آپ کھڑے سامنے قبلہ تو وہاں سے جھکنا وہاں سے مڑنا حرام, یہ حرام قبلے کو چھوڑ رہے ہیں. اور اگر جدھر آپ کھڑے ہیں ادھر قبلہ نہیں, تھوڑا سا جھک کر قبلہ آپ کے سامنے آ جاتا تو واجب, تو یہ تو واجب ہے, اس میں مستحب کی گنجائش کیا؟ تو وہ کہتے ہیں انسان من القبلہ, اگر قبلے سے ہٹ رہے ہو تو حرام, ان تو یہ حرام. وہ انسان الى القبلہ, اور اگر قبلے کی جانب رخ کر رہے ہو تو واجب, ان تو یہ واجب. اب اس کا جواب طلب کیا. اگر کہ نصیر الدین طوسی کے خاص فیل یہی جغرافیہ, مگر محقق حلی نے صرف ایک جواب دیا, من القبلہ سے الى القبلہ, قبلے سے ہٹ کر قبلے کی جانب ہو رہا. وہ جو حکم ہے شریعت کا کہ تھوڑا سا بائیں طرف مڑ جاؤ, تو یہ قبلے سے قبلے ہی کی جانب ہو رہا, نہ اس سے کسی اور جانب جا رہا نہ کسی اور طرف سے اس کی جانب آ رہا. ذرا غور کریں اس جواب کی باریکی پر, من القبلہ سے الى القبلہ, نماز پڑھنے والا نہ کسی اور طرف سے قبلے کی طرف آ رہا نہ قبلے سے کسی اور طرف جا رہا, بلکہ من القبلۃ الى القبلہ, وہ قبلے کی جانب ہے لیکن ذرا اور بالکل واضح قبلہ کرنے کے لیے تھوڑا سا بائیں ہاتھ کی جانب جھک رہا. فسقط المحقق طوسی, یہ جواب سنتے ہی محقق طوسی بالکل ساکت و سامت ہو گئے. اور اس کے بعد جب پلٹ کر وہ اپنے وطن گئے تو محقق حلبی نے پورا ایک رسالہ, پوری ایک کتاب اس موضوع پر لکھ کر انہیں بھجوائی, اور نصیر الدین طوسی نے اعتراض کیا کہ ہاں یہ مسئلہ میری غفلت کی وجہ سے میں نے یہ اعتراض کیا تھا, اور محقق حلبی کی عظمت اور علمیت کو مانا. یہ فقہ کے اندر اعتراض ہوتا اور نصیر الدین طوسی کا جواب محقق دیتے تو تعجب کی بات نہیں, زیادہ بڑے فقیر, مگر خاص علم جغرافیہ میں نصیر الدین طوسی کو خاموش کر دینا. اگر نصیر الدین طوسی کے سلسلے کی تقریر آپ سنتے تو اسی سے محقق حلی کی عظمت کا اور مقام کا اندازہ ہو جاتا. چنانچہ بس یہ آخری جملے ان کے بارے میں, علامہ حلی نے چونکہ ان سے شاگردی اختیار کی, اور ایک طریقہ تھا ہمارے علماء میں جو اب تک رائج, جیسے کوئی آقا یا کوئی ارسمینی کا شاگرد بنے تو طریقہ یہ ہوتا کہ مستحب اپنے شاگردوں کو ایک اجازت نامہ لکھ کر دیتا, اور وہ اجازت نامہ اس طرح کا ہوتا کہ فلا شخص نے میری شاگردی اختیار کی, اب وہ مستحب بن گیا اور میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ وہ تمام علوم کو پھیلائے جو اس نے مجھ سے حاصل کیے, اور میں نے اپنے فلاں استاد سے حاصل کیے اور انہوں نے اپنے فلاں استاد سے حاصل کیے. اس طرح امام کا سلسلے کو بڑھایا جاتا کہ میں کس کا شاگرد, وہ کس کا شاگرد, وہ کس کا شاگرد. اس تحریر کا نام ہوتا ہے اجازہ. تو علامہ ہلدی نے اپنے ایک شاگرد کو جس کا نام تھا بنی صغرا ایک اجازہ دیا اور کہا کہ اب میں انہیں اجازت دیتا ہوں علم کو پھیلانے کی, اور میں نے اپنا تمام علم حاصل کیا ہے محقق ہلدی سے جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم افضل ترین عالم تھے اپنے زمانے. بعد کے علماء نے علامہ ہلدی کے جملے پر اعتراض کیا, بعد کے مجتہدین علامہ ہلدی کے جملے پر اعتراض کیا. علامہ ہلدی نے کیا لکھا تھا کہ میں اپنے استاد کی جانب سے جن سے میں نے علم حاصل کیا تو میں اجازت دیتا ہوں, اور میرے استاد اپنے زمانے کے افضل ترین شخص. بعد کے علماء نے علامہ ہلدی پر یہ اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نے قید لگا دی کہ اپنے زمانے کے افضل ترین شخص, بالکل غلط. اپنے زمانے کے نہیں بلکہ ہر زمانے کے وہ افضل ترین شخص ہیں, اس لیے کہ اب تک اتنا بڑا عالم ہمارے سامنے اور کوئی نہیں آ سکا. یہ محقق ہلدی ہلے کے دینی مدرسے کے ہلے کی حیثیت کے پہلے قائل. اور جب محقق ہلدی سن 676 ہجری کو 13 ربیع الثانی کو اپنے مکان کی چھت پر ٹہل رہے تھے اور ٹھوکر کھا کر مکان کی چھت سے گرے, پھر فور ان کو مرتبہ شہادت ملا. مکان کی چھت سے گرتے ہیں اور اسی وقت انتقال ہو جاتا. بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کے جنازے کو اٹھا کر شملا میں دفن کیا گیا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت کوئی خلا نہیں تھا شیعت میں, کوئی قید نہیں تھا, بلکہ ادھر ان کا انتقال ہوا اور ادھر ان کے شاگرد علامہ ہلدی کو جن کی عمر اس وقت 28 سال کی تھی یہ مسند مل گئی, اور وہ تمام دنیائے شیعت کے بالعموم اور ہلہ کے تمام صاحبان عمر صاحبان ایمان کے بالخصوص شاید بن گئے. یہ علامہ ہلدی اتنی عظیم ترین ہستی ہیں کہ لفظ علامہ انہی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا. اب جب کبھی لفظ علامہ آئے اس سے مراد صرف اور صرف علامہ ہلدی کی ذات ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے خاص طریقے کے مطابق علامہ ہلدی کے حالات بیان کرنا شروع کروں, ان کا نام, ان کی ولادت, ان کی وفات, ان کی کتابیں, اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں بس ایک بات بیان کر دوں تاکہ گفتگو سنتے وقت آپ کے ذہن میں علامہ ہلدی کی عظمت رہے کہ علامہ ہلدی کی تمام تر عظمت ان کے علم کی وجہ سے ہے, مگر ان کا ایک کارنامہ ایسا ہے جس کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے, جس کی بنا پر علماء یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے تنتنا وہ کارنامہ انجام دیا جو شاید کسی اور عالم نے انجام نہ دیا ہو. یعنی ایران کے اندر شیعت کا فروغ. آج ہمارے سامنے ایران کا اسلامی انقلاب ہے اور اس اسلامی انقلاب کی برکتیں ہیں, مگر اس کی بنیاد علامہ ہلدی نے اپنے زمانے میں رکھی تھی. ترتیب کا تقاضا تو یہ کہ یہ واقعہ بعد میں آئے, علامہ ہلدی کے حالات پہلے آ جائیں, مگر صرف اس لیے کہ گفتگو سنتے وقت آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم کس عظیم ہستی کے حالات سن رہے ہیں. میں یہ واقعہ پہلے بیان کرتا ہوں اور علامہ ہلدی کے باقی حالات انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی آئندہ منگل کی تقریر میں بیان کیے جائیں گے. علامہ ہلدی کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے مملکت ایران میں, سرزمین ایران میں جو دشمنی اہل بیت کا سب سے بڑا مرکز تھا, پہلی مرتبہ وہاں پر دین حقہ کی بنیاد کو رکھا. اگرچہ اس کے بعد محقق ثانی شیخ کرکی نے صحیح معنوں میں تبلیغ کی, لیکن پہلی بنیاد رکھنے والے, پہلی اینٹ رکھنے والے, پہلا بیج بونے والے یہ علامہ ہلدی ہیں, اور ان کا یہی کارنامہ انہیں تاریخ اسلام کی ممتاز ترین ہستی بناتا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہلاکو خاں کے بعد منگول حکمران مملکت اسلامیہ میں اسلام قبول کر کے رہنے لگے, اور وہ جو کل تک اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے آج وہ مسلمان کیسے ہوئے. ہمارا سلام ہو خواجہ نصیر الدین سوسی کو کہ جس نے اس وحشی اور پتھر کے انسانوں کو مسلمان بنایا تھا, اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ زندگی گزار رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں ان کی حکومت ہے. ہلاکو خان کا فر پوتا, یعنی ہلاکو خان کے پوتے کا بیٹا, ہلاکو خان کا فر پوتا سلطان خازان خان ایران کا علاقہ اس کو ملا, اور مختلف علاقے بھائیوں میں تقسیم ہوئے, ایران کا علاقہ اس کو ملا. سن 702 ہجری ایک مرتبہ اس کے دارالخلافہ میں ایک قتل ہو گیا مسجد کے اندر. جمعہ کا دن تھا, نماز جمعہ ختم ہوئی. نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد ایک سید نے آل رسول سے تعلق رکھنے والے مرد ضعیف نے ظہر کی نماز فرادہ کی نیت سے پڑھی، اور جب لوگوں نے اس کو ظہر کی نماز پڑھتے دیکھا تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ راضی ہے جو جمعے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہا، اسی مسجد میں اس پر ہجوم کیا گیا اور اللہ کی عبادت کرنے کے جرم اسی مقام پر لوگوں نے اسے شہید کیا، مسجد میں اس کا خون بہایا گیا۔ اس سید کے وارثوں جب یہ ظلم و ستم دیکھا اس کی اولاد نے تو وہ سلطان خازان خاص کے دربار میں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس سے شکوہ اور شکایت، اور جا کر اسے بتایا کہ اس طرح بھری مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے جرم میں اس سید کو شہید کیا گیا۔ سلطان نے سنا، اس کے دل سے بے انتہا اثر ہوا، اور اس نے سوچا کہ یہ کیسا اسلام ہے جس میں ایک رسول زادے صرف اس جرم میں شہید کر دیا جاتا کہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ چنانچہ اس مذہب حقہ کی مظلومیت نے اس پر اثر کیا اور اس نے مذہب شیعہ قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ تو آپ نے اندازہ کر ہی لیا ہوگا کہ ماحول کتنا متاثر ماحول تھا کہ جس میں ایک شخص کو صرف نماز پڑھنے کے جرم میں شہید کیا جا رہا۔ چنانچہ وہ خود تو مذہب حقہ کو قبول کرتا مگر اس کے بعد اس مذہب کو پھیلا نہیں سکتا، اس قابل نہیں، عوام اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ بہرحال اس نے خود اس مذہب کو قبول کر لیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بھائی سلطان محمد ایران کا حاکم بنا۔ یہ سلطان محمد وہ کہ جسے صاحبان ایمان خدا بندہ کہتے ہیں، یعنی خدا کا بندہ، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ جانا ہے کہ اس کی وجہ سے ایران پورا کا پورا اہل بیت کا غلام بنا، وہ اس کا نام معاذ اللہ خر بندہ کہتے ہیں۔ خر بندہ اور خدا بندہ یہ دو نام کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن اصلی نام ہے سلطان محمد، اور یہ سلطان محمد خود حنفی مسلک کا تھا۔ اس کا وزیر اعظم رشید الدین شافعی مذہب کا تھا، اور اس کی پوری زندگی یہ کوشش رہی کہ میں کسی طرح سلطان کو اپنے مسلک کے اوپر لے آؤں۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات نے تاریخ اسلام میں کئی خونی باپ رقم کیے ہیں جو اپنے وقت پر آتے رہیں۔ اب پوری کوشش یہ ہے کہ میں اسے شافعی مذہب کا کر دوں۔ اسی زمانے میں نصیر الدین سوسی نے جب مدرسہ قائم کیا تھا مراغہ، وہاں سے ایک شافعی عالم پڑھ کر آئے جن کا نام تھا قاضی نظام الدین۔ جب بادشاہ وقت سلطان محمد خدا بندہ نے ان کے علم و فضل کو دیکھا تو انہیں قاضی القضات یا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ اب سلطان نظام الدین خود شافعی، وزیر بھی شافعی، اور سلطان نظام الدین کے علم سے بادشاہ متاثر بھی، وہ چیف جسٹس بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں نے مل کر اثر کیا اور سلطان محمد نے مذہب حنفی مذہب کو چھوڑ کر شافعی مسلک کو اختیار کیا۔ جب وہ شافعی مسلک اختیار کرتا تو پھر جو حنفی مذہب کے علماء تھے وہ بڑے گھبرائے اور بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پورا زور لگا دیا کہ کسی طریقے سے اسے دوبارہ پرانے مسلک پہ لے جایا جائے، مگر قاضی نظام الدین کا علم و فضل اتنا تھا کہ وہ ناکام ہو رہے تھے۔ سن 709 ہجری بخارا سے ایک حنفی عالم ابن صدر جہاں تشریف لائے، انتہائی جیت اور انتہائی ممتاز اور انتہائی نمایاں ترین عالم ہے اپنے مذہب کی۔ جب وہ آئے تو دارالخلافہ کے ان کے مسلک کے علماء کو ایک تقویت ملی، اور اب ان سب نے مل کر سوچا کہ کسی طریقے سے سلطان کو دوبارہ حنفی بنایا جائے، ورنہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شافعی رہے گا اور اس کی اولاد میں بھی یہ مذہب چلے گا۔ قاضی ابن صدر جہاں نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اب کی جمعے کے دن میں ایسا سوال کروں گا قاضی نظام الدین کہ بادشاہ کا دل اس سے ہٹ جائے گا اور وہ دوبارہ ہمارے مذہب میں آ جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تاریخ اسلام کا بڑا دردناک واقعہ تھا، اور یہ پورا دور، اس دور میں جتنے علماء گزرے ان کے حالات بیان کرتے وقت بہت کھل کر کچھ باتیں کہنا پڑتی جو موجودہ حالات میں غیر مناسب، میں پھر بھی بہت احتیاط سے کام لیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ حقائق تو اس سے بھی زیادہ سنگین اور سخت ہیں جو کتابوں میں لکھتے ہیں۔ خیر، جمعے کا دن آیا، یہ قاضی ابن صدر جہاں یہ تیار ہو کر دربار میں گئے تھے، بادشاہ وہاں سے نماز پڑھنے آتا، تیار ہو کر دربار میں گئے تھے کہ آج ایک ایسا اعتراض کروں گا کہ بادشاہ فوراً اس مذہب پر جس پر وہ چلا آ رہا لعنت بھیج کر اسے سر کر دے گا۔ دربار میں گئے اور دربار میں جانے کے بعد
ایک مرتبہ قاضی رسول قاضی نظام الدین کو مخاطب کیا اور کہا کہ ذرا ایک سوال کا جواب تو دیجیے اپنے مذہب کے فقہ کے مطابق, اپنی فقہ کے مطابق, اپنے مذہب کے مطابق ایک سوال کا جواب تو دیجیے. قاضی نظام الدین نے پوچھا کہ کیا جواب ہے, کیا سوال ہے؟ تو کہا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور اس کے بعد لڑکی پیدا ہو تو کیا یہ شخص اس لڑکی سے جو اس کی اپنی لڑکی ہے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ اپنے مذہب کے مطابق جواب دی, کیونکہ قاضی ابن صدر کو معلوم تھا کہ شافعی مذہب میں اپنی اس بیٹی سے نکاح کرنا بالکل جائز ہے. اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اب جب قاضی نظام الدین کہے گا ہاں تو میں بادشاہ کو متنفر کر دوں گا, یہ کیسا مذہب ہے جس میں بیٹی سے نکاح جائز؟ قاضی نظام الدین بھی سمجھ رہے کہ یہ سوال کس لیے کیا گیا, مگر اب کیا کریں, نہ تو کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ مسئلہ سب کو معلوم. سب کہا تو اتنا کہا کہ ہاں میرے مذہب میں بالکل یہ نکاح جائز ہے, بیٹی کے ساتھ اس انداز سے نکاح جائز, جس انداز سے تیرے مذہب میں ماں اور بہن کے ساتھ نکاح کرنا بالکل جائز. اب جو یہ بات ہو تو اب دونوں علماء میں اختلاف پیدا ہوا, کتابیں منگوائی گئی تو دیکھا گیا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح. بادشاہ نے جو سنا تو ایک مرتبہ لعنت بھیجتا ہوا کھڑا ہو گیا کہ یہ کیسا اسلام کہ کسی طرح بیٹی سے نکاح جائز ہو رہا ہے, کسی طرف ماں اور بہن سے نکاح جائز ہو رہا ہے. وہ لعنت بھیجتا ہوا کھڑا ہو گیا اور واپس فوراً محل کے اندر چلا گیا. اس کے وزیروں ایک حنفی, ایک شافعی, ایک مالکی, ایک حنبلی اور ایک وہ بھی تھا جو خود مرد مومن تھا, لیکن اس کو اس کے بھائی نے, بادشاہ کے اس بھائی نے وزیر رکھا تھا کہ جس کا انتقال ہو گیا, ورنہ تو کبھی یہ وزیر نہیں بن سکتا. جب دربار سے محل میں گیا تو وہاں وہ شیعہ وزیر اس کے پاس آیا. اب یہ جو شیعہ وزیر ہے امیر, یہ وہ شخص ہے کہ جس سے اور اس کی بچپنے کی دوستی, دونوں بچپنے میں ساتھ کھیلے تھے, پلے تھے, بڑھے. جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ اتنا پریشان ہے تو پوچھا کیا بات, آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام قبول کر کے میں نے صحیح قدم اٹھایا یا زیادہ بڑی غلطی کر دی. تو اسلام نے تو یہ مقصد فکر ہے, یہ کہہ کر اس نے پورا مسئلہ بیان کیا. وزیر نے کہا کہ آپ گھبراتے کیوں, مجھے قتل کر دیتا. ارے میں کفر کو چھوڑ کر تو مسلمان ہوا ہوں, کیا تو دوبارہ مجھے کفر کی جانب لے جانا چاہ رہا؟ اور اسی پر بات ختم ہو گئی. اب دیکھیں یہ ماحول ہے, یہ زمانہ, یہ حالت ہے اس وقت کے لوگوں کہ اتنا سننا ان کے نزدیک سب سے بڑی گاڑی. خیر بات ختم ہو گئی, معاملہ دب گیا, بادشاہ پریشان اور فکر مند. اسی زمانے میں بادشاہ کا اپنا ایک خاص مسئلہ پیش آیا. اس کو اب اس کی کئی بیویاں تھیں جن میں سے ایک بیوی سے اسے بے انتہا محبت. دوران کو تمہیں پتا نہیں ایک مرتبہ کس بات پر وہ بیوی سے ناراض ہوا, غصے میں آیا اور تین مرتبہ کہہ دیا کہ ان کی سالقن طلاقہ, کہ تیرے اوپر تین طلاقیں. غصے کی حالت میں تو یہ سن گئے, لیکن جب تھوڑے دنوں کے بعد غصہ اترا تو اب وہ پریشان ہوا. سب سے زیادہ ایک بیوی سے اسے محبت, اب اسے کیسے چھوڑا جائے, کیسے علیحدہ کیا جائے؟ چنانچہ اس نے دربار کے تمام علماء کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ مسئلہ پیش آیا, کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مجھے اپنی بیوی کو نہ چھوڑنا پڑے, یہ رشتہ میرا اور اس کا رشتہ قائم رہے؟ تمام علماء نے جمع ہو کر جواب دیا کہ بس ایک ہی طریقہ, طلاق تو ہو گئی, ایک ہی طریقہ, وہ محلن کا طریقہ, کہ آپ کی بیوی کسی اور آدمی سے نکال کر وہ آدمی صحیح معنی میں ان سے تعلقات قائم کرنے کے بعد پھر اسے اپنی خوشی سے طلاق دے, تب دوبارہ پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. بادشاہ نے سنا, اس بادشاہ اور منگول بادشاہ اس کی غیرت سے منافی کا یہ عمل کہ اپنی عزیز ترین اور محبوب ترین بیوی کو کسی اور شخص سے نکاح میں دیکھے. سنا کہ اس نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں, کوئی راستہ اور بتا, کیا کوئی طریقہ ہے؟ سارے مذاہب کے علماء بیٹھے سب ایک ساتھ کہہ رہے کہ نہیں کوئی اور طریقہ نہیں. بادشاہ نے پوچھا کسی مسائل میں تو اختلافات بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, کیا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں, اس مسئلے میں کسی قسم کا اختلاف کسی فقیر کے درمیان نہیں. لیکن اتنا سننا تھا کہ وہی وزیر جو شروع ہی سے بادشاہ کو دین حق کی دعوت دے رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو سیپا ایک ہے سیپ سیا اس کے اندر, بلکہ اسے بھی کہنا پڑا سیپ راجدھی, جو راجدھیوں کے سیپان
اس کے اندر یہ طلاق صحیح نہیں, اور اسی انداز سے نکاح باقی رہ سکتا ہے جس انداز سے پہلے سے باقی تھا. بادشاہ نے سنا, ایک مرتبہ پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں. جواب دیا کہ وہ تو یہاں سے بہت دور ہلدا میں رہا کرتے ہیں. دربار کے باقی جتنے عالم تھے وہ سب احتجاج کرنے لگے. بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ کی کس کی باتوں میں آ گئے؟ جس جن لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے وہ انتہائی احمق, وہ انتہائی کم عقل, جو دین سے بالکل ہٹے ہوئے اور گمراہ لوگ, اور جو ان کے پیشوا ہیں وہ بھی ایسے ہی. بادشاہ اس وقت اپنے مسئلے میں پھنسا ہوا, سلطان محمد خدا بندہ, اس نے کہا خیر کس کی سہی, میں ان کو بلا لیتا ہوں, تم ان سے بات چیت کر لینا, اور اگر مجھے پتا چل گیا کہ واقعی کم عقل اور بے مقبوض ہے تو میں انہیں اسی مقام پر قتل کرا دوں گا. اور یہ کہہ کر اس نے ہلا کے علماء کے نام پر خط لکھا اور کہا کہ اس مسئلے پر آپ کی رائے چاہیے, آپ کو پوچھ لیں. اب ہلا میں یہ زمانہ تھا کہ محقق ہندی انتقال کر چکے ہیں. سن 709 ہجری کا واقعہ, محقق ہندی سن 673 ہجری میں انتقال کر چکے ہیں, اور اب ان کے بھانجے علامہ ہندی ہلا کے قائد ہیں. یہ خط وہاں پہنچا, علماء ہلا نے غور و فکر کیا, بعد میں مشورہ دیا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے. یہ تاکاری جو ہمیں کافر کبھی بدتر سمجھتے ہیں ان کے سامنے بات کرنا بے جان ہے, ایسا نہ ہو کہ جان ضائع ہو جائے اور نتیجہ کچھ حاصل نہ ہو. لیکن علامہ ہلے تیار ہو گئے, کہا کہ دین خدا کے خاطر ایک قربانی دے دی سبھی. اپنے ساتھ اپنے بیٹے فقیر محسدین کر لیا, جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہوگا, اور باپ اور بیٹے وہاں سے چلے اور سیدھے دارالخلافہ میں پہنچے, تاکاری حاکم کے دارالخلافہ میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقعہ بہت زیادہ خطرناک واقعہ, لیکن کسی تاریخ کی ایک حقیقت ہے, اس کا کسی مذہب یا مسلک سے کوئی تعلق نہیں, نہ یہ کسی پر اعتراض ہے, نہ کسی مذہب کی اچھائی ہے نہ برائی, ایک تاریخی واقعہ ہے جو بغیر کسی تبصرے کے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا. اب جب یہ دارالخلافہ میں پہنچے, حاکم وقت سے اطلاع ملی, تو اس نے حکم دیا کہ انہیں لایا جائے, انہیں میرے خدمت میں میرے دربار میں حاضر کیا جائے. اس مقام پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ بعض موجودہ دور کے وہ پور مرد دانشور اور فلسفی جو اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا ماہر سمجھتے ہیں, جن میں نمایاں ترین نام میں نے پہلے بھی عرض کیا ڈاکٹر علی سیدنی کا, جو ہر عالم سے برا بھلا کہنا اپنا فرض سمجھتا ہے کہ جو کسی بادشاہ کے دربار میں گیا ہو. علامہ مجلسی پر بھی اسی لیے اعتراض کہ وہ بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے, اور علامہ ہندی پر بھی اسی لیے اعتراض کیا گیا کہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں کیوں ہو. لیکن اب پوری حقیقت سن کر یہ فیصلہ کرے کہ علامہ مجلسی کے دربار میں جانا اپنے ذاتی نام و نمود کی خاطر تھا یا دین خدا کی تبلیغ کی خاطر. بس حکم ملا کہ دربار میں لایا جائے. علامہ ہندی جیسی عظیم ہستی دنیا ان کے دروازے پر آتی ہے, بقول امام خمینی کہ یہ سب سے بڑا جہاد ہے ان لوگوں کا کہ جن کے دروازے پر دنیا آتی ہے اپنے نفس اور اپنی عزت کو مان کر یہ خود دوسرے ظالم کے دروازے پر اس لیے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے دین حقا کی تبلیغ کی جائے. علامہ ہندی پہنچے دربار میں, دربار سجا ہوا, لوگ کرسیوں پر بیٹھے, علامہ ہندی داخل ہوتے ہیں. داخل ہونے کے بعد جوتیاں اتاری, جوتیاں اتار کر بغل میں دبائیں اور سلام کرتے ہوئے دربار میں داخل, اور پورے دربار کو چیرتے ہوئے سب سے آگے بڑھ کر بادشاہ کے سب سے قریب برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے. علامہ ہندی کا اس انداز میں آنا اور تمام کے تمام درباری علماء کا پیسہ لگا, سب نے سلطان محمد کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اور ان کے پائے سب قسم کم عقل اور بے وقوف ہوا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ ان کا لیڈر بن کے آ رہا ہے اور اس کی بے وقوف بے وقوفی کس قسم کی ہے. بادشاہ نے کہا تم ہی سے جو شروع کرو. بس ایک مرتبہ سب نے علامہ ہندی کا گھیراؤ کر لیا اور کہا ذرا یہ تو بتائیے کہ جب آپ داخل ہوئے تھے تو آپ نے درباری طریقوں پر عمل کیوں نہیں کیا اور سلطان کو سجدہ کیوں نہ کیا. علامہ ہندی سوال سنتے کہ آپ نے سلطان کو سجدہ کیوں نہ کیا, اتنا بڑا حاکم, اتنا بڑا بادشاہ, اتنا عظیم حاکم, اور آپ اسی انداز سے چلے آ رہے ہیں. علامہ ہندی سے اتنا کہتے ہیں تو تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ حاکم بڑا ہے یا پیغمبر اسلام زیادہ بڑے ہیں. درباری علماء کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا, کہا پیغمبر کی بڑائی میں کس کو شک, تو جواب دیا کہ اگر میں پیغمبر کے پاس جاتا تو ان کو سجدہ نہ کرتا, تو یہاں آ کر میں سجدہ کرتے ہوئے کیسے داخل. ہمارا اور تمہارا تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ غیر خدا کو سجدہ حرام ہے, اور کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اذا دخلتم بیوتاً فسلموا, کہ اے صاحبان ایمان جب کسی کے پاس جاؤ تو سلام کرو. میں نے حکم قرآنی پر عمل کیا. درباری علماء سنتے ہیں, ایک مرتبہ تکلیف ہو کے سر جھکایا, یہ تو بتائیے کہ یہ تو بتاؤ کہ تم سب سے آگے جا کر کیوں بیٹھے, ہمارے برابر کیوں نہ بیٹھے. کہا کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی جگہ خالی نظر نہ آئی اس لیے میں وہاں گیا. کہا سر یہ تو بتاؤ کہ تم نے جوتیاں اتار کر بغل میں کیوں دبائیں, یہ جوتیاں بغل میں دبا کے کیوں لا رہے, کیا تمہیں پتا نہیں کہ اس میں بادشاہ کی توہین ہے. فتح مرتبہ علامہ ہندو جواب دیتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ جوتیاں بغل میں دبائی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کہیں تشریف لے گئے, اور جب پیغمبر اسلام اس آدمی کے گھر میں گئے جس سے ملاقات کرنا اور جوتیاں اتار کر اندر پہنچے تو ایک مسلمان جو غالباً انفی تھا وہ جوتیاں اٹھائیں اور لے کر چلا گیا. بس اتنا سننا تھا تمام انفی مسجد کے علماء نے احتجاج کیا کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اس وقت تک تو امام ابو حنیفہ بھی پیدا نہ ہوئے تھے, وہ 100 سال کے بعد پیدا ہوئے, تو حنفی مذہب کا آدمی کیسے آیا. علامہ ہندو نے کہا کہ شاید میں پھر جہاں وہ شافعی مذہب کا کوئی شخص ہوگا. اب شافعی مذہب کے علماء کا احتجاج شروع ہوا, امام شافعی تو امام ابو حنیفہ سے بھی بات پیدا ہوئے, جب وہ موجود نہ تھے تو اس کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر کے زمانے میں. علامہ ہندو نے کہا کہ شاید خود کوئی مالک ہی ہوگا. امام مالک کے ماننے والوں نے احتجاج کیا کہ امام مالک بھی 100 سال کے بعد پیدا ہوئے, جب پیغمبر کے دور میں وہ نہ تھے تو ان کا ماننے والا کیسے آ سکتا ہے. علامہ ہندو کہتے ہیں کہ شاید کوئی حنبلی ہوگا, میں پھول رہا ہوں. اب امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں نے بھی احتجاج کیا تو یہ سب سے بالکل جھوٹ بول رہا. امام احمد ابن حنبل پیدا نہ ہوئے تو اس دور میں تو ان کا ماننے والا کیسے آئے گا. بس ایک مرتبہ علامہ ہندو کا مقصد حاصل ہو گیا, سلطان کی جانب مڑے اور مڑنے کے بعد کہا کہ آپ نے خود سنا تو یہ سب کس مطلب سے چل رہے ہیں, جو پیغمبر کے بعد کے مطلب ہیں اور مجھ سے سنیے کہ میں کس مذہب سے چل رہا ہوں. اور اس کے بعد علامہ ہندو نے بعد میں امام کی ترتیب بتائی اور کہا کہ ہم مطلب علی پر ہیں اور ہمارا مولا ہمارا حاجی ہمارا امام خود پیغمبر کے زمانے میں تھا, تو ہمارا مذہب پیغمبر کے زمانے سے. اور ان لوگوں کی گفتگو سے آپ نے سنا کہ یہ سب بات کی چیزیں بادشاہ سلطان محمد خدا بندہ اتنی گفتگو سنتا کہتا ہے کہ خیر ان باتوں پر تو بعد میں گفتگو ہوگی, یہ بتائیے کہ میں نے اس طرح طلاق دی یہ طلاق صحیح ہے یا غلط. علامہ ہندو نے سوال یہ کیا کہ کیا جب یہ طلاق ہوئی تھی تو دو عادل اپنے کان سے سن رہے تھے؟ سلطان محمد نے کہا کہ نہیں, میں اور میری بیوی ہم لوگ تنہا سے کوئی اور سننے والا نہ تھا. ایک مرتبہ علامہ ہندو کہتے ہیں کہ پھر یہ طلاق واقع ہی نہیں ہے, یہ طلاق کوئی ہی نہیں اور وہ بیوی آپ کی اب تک بیوی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس جو امیر المومنین کے ذریعے حدیث آئی ہے پیغمبر اسلام کی اس میں یہ ہے کہ جب تک یہ دو عادل سننے والے نہ ہوں طلاق ہوتی ہی نہیں. اور اس کے بعد علامہ ہندو نے ایک جواب اور دیا, وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. علامہ ہندو کا جواب بادشاہ کو پسند آیا مگر بہرحال وہ گھبرا گیا, کہا آپ کا جواب میرے مسئلے کے بالکل مطابق ہے جیسا میں چاہتا ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کا مذہب گمراہ اور میں گمراہ مذہب پر عمل کروں. علامہ ہندو کہتے ہیں کہ میں تیار, جس سے چاہو میرا مقابلہ کرا لو. چنانچہ قاضی نظام الدین کو تمام علماء حنفی شافعی مالکی اور حنبلی نے اپنا نمائندہ بنایا. علامہ ہندو اور وہ آمنے سامنے دربار میں بیٹھے, مناظرہ تو بہت سی رہی لیکن اس کا خلاصہ ہی کہ جب مناظرہ ختم ہوا تو قاضی نظام الدین جو علامہ ہندو کے دلیلوں کے سامنے حاضر آ گیا تھا بس اتنا کہتا ہے کہ آپ کی بات تو صحیح لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ جنہیں ہم شروع سے اب تک مانتے چلے آئے اگر ہم ان کا انکار کر دیں تو اسلام میں تفرقہ پڑ جائے گا, لوگ بگڑ جائیں گے. چنانچہ صرف اس لیے کہ اب تک ہم انہیں مانتے آئے ان کی کسی غلطی کو نہ پکڑنا چاہیے نہ ان پر لان تان کرنا چاہیے. قاضی نظام الدین کا اتنا اعتراف بادشاہ کے لیے کافی تھا کہ یقینی طور پر یہ غلطی پر ہے, علامہ ہندی حق پر ہے. چنانچہ علامہ ہندی کے ہاتھ پر مذہب شیعہ کو قبول کر کے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے جمعے کے خطبے باقی تمام ناموں کو نکال کر 12 اماموں کے نام شامل کیے جائیں گے, اور آج سے میری مملکت کے خطبوں سے تمام باقی حکمرانوں کے ناموں کو ہٹا کر 12 اماموں کے ناموں کو اس کے اوپر کنڈا کیا جائے گا. اور علامہ ہندو سے درخواست کی کہ آئندہ جمعے کے دن آپ مسجد میں لوگوں سے خطاب کیجیے گا. علامہ ہندو نے اس بات کو مان لیا اور اگلے ہی جمعے کے خطاب میں پھر ایک دلچسپ واقعہ پیش آ گیا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ جو صبح 1 گھنٹے کی دعا کرے گی اور جو 1 گھنٹہ اس وقت پورا ہو گیا, چنانچہ اس مقام پر جو صبح ختم ہوئی, انشاءاللہ آئندہ باقی ماندہ حالات علامہ ہندو کی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ساتھ ساتھ ان کے فرزند فخر محققین کے بھی کچھ حالات آپ کے سامنے آئیں گے. حالات جتنے نازک ہیں, صورتحال جتنی پیچیدہ ہے, وہ آپ کے سامنے بنا کے وقت ایک گھنٹے کا وقت نکالنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. ان مصروفیات کے سلسلے میں جو حالات کی وجہ سے عائد ہو گئی, اس وجہ سے دو تین منگل جب تک اسی طرح سے سلسلہ چلے گا ہماری تقریر ایک گھنٹے کی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ پھر حج کے ثابت گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے تقریر اپنے وقت پر یعنی نظر نظر پر ختم ہوا کرے گی تاکہ حالات مکمل طور پر آپ کے سامنے آ جائیں. اور بس آخر میں یہی گزارش کی کیونکہ مجھے جلدی, اس لیے میں سوال و جواب یا کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا تقریر کے بعد. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے. Thank you.